کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے اپنی سہولت کے مطابق خبریں اور دوسرے پروگرام سماعت فرمائیں۔ ریڈیو تہران سے روزانہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، مذہبی، سیاحتی مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سمعین، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں وہاں رحمت الہی کی توقع ابس ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو، تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور سمعین، سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہیں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ اور سامعین، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب کو فراہم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ تو سامعین، ان کچھ احادیث کے بعد اب پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 خرداد، 12 ذی الحجہ اور 8 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔
۱۸
18 خرداد سن 1274 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب استاد سعید نفیسی پیدا ہوئے. وہ مشہور دانشور فرہنگ نفیسی کے مؤلف ناظم الاطباء علی اکبر نفیسی کے بیٹے تھے. ابتدائی اور ثانوی تعلیم ایران میں مکمل کرنے کے بعد استاد سعید نفیسی فرانس چلے گئے، جہاں قانون اور سیاسیات میں اپنی تعلیم مکمل کی. اسی کے ساتھ استاد سعید نفیسی نے تاریخ اور ادب میں بھی مہارت حاصل کی. تاریخ و ادب میں مہارت نے ہی انہیں عالمی شہرت کا مالک بنایا. فرانس سے ایران واپس آنے کے بعد سعید نفیسی نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی قلمی اور ادبی سرگرمیاں بھی جاری رہیں. وہ کئی یورپی اور ایشیائی ملکوں کی یونیورسٹیوں اور ادبی مراکز کے رکن بھی رہے. ان کی تالیفات میں تاریخ اجتماعی ایران، بابک خرم دین اور احوال و اشعار رودکی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. خرداد سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے نامور مصنف اور مترجم ذبیح اللہ منصوری نے متعدد کتابیں لکھنے اور بہت سی کتابوں اور مقالوں کا ترجمہ آئندہ نسلوں کے حوالے کرنے کے بعد اس دار فانی کو الوداع کہا. انہوں نے وسطانیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قدیم متون اور فارسی کے بزرگ شعرا کے دیوان کے مطالعے اور تحقیق کا کام شروع کیا. ذبیح اللہ منصوری کو انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا. وہ تقریباً 70 برس تک مختلف اخبارات اور جرائد کے لیے لکھتے رہے، یا پھر انگریزی، فرانسیسی اور عربی سے فارسی زبان میں ترجمہ کرتے رہے. اس عظیم ایرانی مصنف اور مترجم کی گراں قدر کتابوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے پیغمبر کہ جن کی پھر سے معرفت کی ضرورت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام عالم تشیع کے مغز متفکر، امام حسین علیہ السلام اور ایران، ملا صدرا کے آثار و احوال، اور سقوط قسطنطنیہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. بارہ ذی الحجہ سن 940 ہجری قمری کو علی بن حسین کرکی عاملی نے وفات پائی، جو محقق کرکی کے نام سے مشہور تھے اور اس زمانے کے بزرگ فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے وطن جبل عامل میں حاصل کی. مزید تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اسلامی ملکوں کا سفر کیا. آخر میں ایران آئے اور یہاں بہت سی علمی، ثقافتی اور سماجی خدمات انجام دیں. اس زمانے کی تاریخی کتابوں میں محقق کرکی کو بزرگ علماء میں شمار کیا گیا ہے. بارہ ذی الحجہ سن 473 ہجری قمری کو ایران کے عظیم شاعر و عارف ابو المجد مجدود بن آدم المعروف سنائی غزنوی غزنی میں پیدا ہوئے. انہوں نے نوجوانی کے دوران کچھ مدت تک بادشاہوں کی مدح میں شعر کہے، لیکن بہت جلد ہی اس سے کنارہ کش ہو گئے اور عرفان و تصوف کا راستہ اختیار کر لیا، اور آزاد منش اور خدمت خلق کی زندگی اپنائی، اور اپنے اشعار میں ظالم حکمرانوں کو ہدف تنقید بنانا شروع کیا. سنائی کا شمار ان شاعروں میں ہوتا ہے جو فارسی ادب میں تبدیلیوں کا باعث ہوئے ہیں. سنائی کی اہم کتاب حدیقت الحقیقہ ہے، جس میں مثنوی کے پیرائے میں اخلاقی اور عرفانی مضامین بیان کیے گئے ہیں. الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقت التحقیق ان کی دیگر کتابیں ہیں. سن 535 ہجری قمری میں سنائی غزنوی کا انتقال ہو گیا، اور ان کا مقبرہ غزنی میں واقع ہے۔ آٹھ جون سن 1794 عیسوی کو مشہور جرمن شاعر اور مصنف گوٹفریڈ اگسٹ برگر کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1747 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی ناکامیوں کو دل انگیز شعروں کے قالب میں بیان کیا جو آج بھی جرمن ادب میں موجود ہیں۔ آٹھ جون سن 1809 عیسوی کو مشہور امریکی ادیب تھامس پائن کا انتقال ہوا۔ ان کے مشہور کتابچے کامن سینس کو امریکہ کے اعلان آزادی کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ تھامس پائن کی رائے تھی کہ انگلستان سے امریکہ کی علیحدگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات و افکار کو ایک کتابچے کی شکل میں مرتب کیا جس کا نام کامن سینس رکھا اور اسے 10 جنوری 1776 کو شائع کرایا۔ صرف 3 مہینے کے قلیل عرصے میں اس کے 1,20,000 نسخے فروخت ہو گئے، جس کے بعد خود برطانیہ سے وفاداری کے علمبردار جارج واشنگٹن اور ان کے ساتھی تھامس پائن کے ہم نوا بن گئے۔ آخر کار 4 جولائی 1776 کو امریکہ کے اعلان آزادی پر دستخط ہوئے اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا وجود عمل میں آ گیا۔ امریکہ کے قیام کے بعد تھامس پائن کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ آٹھ جون سن 1855 عیسوی کو پرتگال کا دارالحکومت لسبن ایک شدید زلزلے اور اس کے بعد لگنے والی بھیانک آگ سے تباہ ہو گیا۔ اس تباہی میں اس شہر کے تقریباً 40,000 باشندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور شہر کے 2/3 مکانات اور اقتصادی مراکز تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ساحلی علاقوں میں لنگر انداز تقریباً 2,000 لانچیں، کشتیاں اور بہت سے بحری جہاز غرق ہو گئے۔ آٹھ جون سن 1991 عیسوی کو ماسکو کے پہلے اسلامی و ثقافتی ادارے اور اسلامی مرکز کا اسلامی ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں افتتاح ہوا۔ اس اسلامی مرکز کے قیام کا مقصد سرد جنگ کے زمانے کے مشرقی بلاک، بالخصوص ماسکو میں اسلام کے معنوی اور ثقافتی اقدار کا فروغ اور اس کی ترویج تھا۔ ماسکو کی مسجد کے امام راویل غنی الدین نے اس مرکز کی افتتاحی تقریب میں کہا تھا کہ ماسکو اور اس کے اطراف میں مقیم لاکھوں مسلمانوں کے درمیان اسلامی اقدار کی تبلیغ اور فروغ اس ثقافتی مرکز کے قیام کا بنیادی مقصد ہے۔ آٹھ جون سن 1992 عیسوی کو سیونی حکومت کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے پیرس میں پی ایل او کے ایک اہم عہدیدار عاطف بسیسو کو قتل کر دیا۔ اگرچہ یہ بات ہر ایک پر عیاں تھی کہ عاطف بسیسو کا قتل سیونی حکومت نے ہی کرایا تھا، لیکن اس کے باوجود تل ابیب نے رائے عامہ کے خوف سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ 7 سال کے بعد مارچ 1999 میں فرانس کی پولیس نے انکشاف کیا کہ شواہد اور دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ عاطف بسیسو کے قتل کا منصوبہ موساد نے تیار کیا تھا۔ آٹھ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ یادوں کے جھروکے کے پروگرام سن رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ ان پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے، اور ان پروگراموں میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں فارسی زبان کو سیکھنے میں کوشاں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محمد اور رامین اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ یہ دونوں ایک دن بس کے ذریعے یونیورسٹی سے ہاسٹل جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں۔ دونوں ہاسٹل کی عمارت اور اپنے کمروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان دونوں کی باہمی گفتگو سے ہمیں کمروں اور ہاسٹل کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ بتاتے چلیں کہ محمد کا کمرہ چھوٹا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں کافی وہ تنگی کا احساس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ایک اور کمرے میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہاسٹل میں اپنا دراصل کمرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی سابقہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ اور جملوں کو آئیے مل کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبی،
تم ٹھیک ہو یا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟
ممنون،
شکریہ۔
آیا،
کیا؟
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ۔
یک،
ایک۔
دو،
دو۔
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک، یعنی ہاسٹل کے لیے یہ لفظ انتخاب ہوا ہے، یعنی آپ اس کو ہاسٹل نمبر ایک بھی کہہ سکتے ہیں۔
نہ،
نہیں،
ساختمان دو۔
عمارت نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو۔
پس،
پھر۔
من ہستم،
میں موجود ہوں یا میں ہوں۔
من نیستم،
میں نہیں ہوں۔
شما ہستید،
آپ موجود ہیں یا آپ ہیں۔
اتاق،
کمرہ۔
جدید،
نیا۔
می خواهم،
میں چاہتا ہوں۔
چرا،
کیوں؟
اتاق من،
میرا کمرہ۔
کوچک،
چھوٹا۔
شلوغ،
تنگ۔
اتاق کوچک و شلوغ است،
ایک چھوٹا اور تنگ کمرہ ہے۔
تخت،
بیڈ یا بستر۔
خالی،
خالی۔
تخت خالی،
خالی بیڈ۔
ما داریم،
ہمارے پاس موجود ہے۔
شما دارید،
آپ کے پاس موجود ہے۔
در،
میں۔
در اتاق،
کمرے میں۔
ما،
ہم۔
اتاق ما،
ہمارا کمرہ۔
بیا،
آؤ۔
خیلی عالی است،
بہت اچھا ہے۔
به اتاق،
کمره میں. سامعین، اب جبکہ آپ نے مختلف الفاظ کو یاد کر لیا، محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے.
سلام رامین، خوبی؟
رامین سلام، آپ ٹھیک ہیں؟
سلام، ممنون.
سلام، میں ٹھیک ہوں. سامعین، یہاں وضاحت کر دیں کہ ایران میں عام طور پر السلام علیکم کی بجائے سلام کہا جاتا ہے، اور جواب سلام کے طور پر بھی سلام کو ہی تکرار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
کیا آپ بلڈنگ نمبر ایک میں ہیں؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
نہیں، میں بلڈنگ نمبر ایک میں نہیں ہوں.
پس شما در ساختمان دو هستید.
اچھا، آپ بلڈنگ نمبر دو میں ہیں.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
جی ہاں، میں بلڈنگ نمبر دو میں ہوں.
من یک اتاق جدید می خواهم.
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے.
اتاق جدید؟ چرا؟
نیا کمرہ کس لیے؟
من یک اتاق جدید می خواهم، چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے کیونکہ میرا کمرہ چھوٹا اور تنگ ہے.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
کیا آپ کے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے؟
بله، به اتاق ما بیا.
جی ہاں، ہمارے کمرے میں آ جائیں.
خیلی عالی است.
یہ تو بہت اچھا ہے. سامعین، کیا آپ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی داستان سے واقف ہو گئے؟ رامین کے کمرے میں ایک بیڈ خالی پڑا ہے، لہذا محمد رامین کے کمرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں وہ قیام کر سکتا ہے. آئیے ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
سلام رامین، خوبی؟
سلام، ممنون.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
پس شما در ساختمان دو هستید؟
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
من یک اتاق جدید می خواهم.
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالی است.
سامعین، کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رامین کے کمرے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلے پروگرام میں سنیے گا. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے
گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو، اسلام آباد اور دہلی کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت اور ثالثی کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، میتھئی قبیلے کے ایک لیڈر کی گرفتاری کے بعد مختلف اضلاع میں پرتشدد مظاہرے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گفتگو، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مسخ کرنے کا الزام۔ امریکی صدر اگر سمجھوتا چاہتے ہیں تو نیتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں۔ اور فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسد ابو شریا کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت کرتے ہوئے ثالثی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونی گفتگو میں صدر مملکت نے دور اسلام آباد کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کمیشنوں کو ضروری ہدایات دی جا چکی ہیں تاکہ مستقبل قریب میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مزید فروغ آ سکے۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی کی بنیاد پوری دنیا میں کشیدگی ختم یا کم کرانے پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کا خیر مقدم اور سالس کا کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تہران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اس گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر مملکت کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو اس سے قبل بھی سراہا چکے ہیں اور اس سلسلے میں تہران کی مزید کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کی میتھئی کمیونٹی کی تنظیم آرام بھائی ٹینگول کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ منی پور کی انتظامیہ نے کشیدگی کے پیش نظر حالات کو بدتر ہونے سے بچانے کے لیے ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ کی خدمات 5 دن کے لیے منقطع کر دی ہیں۔ حکومت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اشتعال انگیزی اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے تقریباً 400 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران کورونا کی نئی لہر سے مزید 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 65 اور اس لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,133 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کا زور کیرلا میں زیادہ بتایا گیا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 378 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 2,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ نے، جو ہندوستان میں پناہ گزین ہیں، چیف ایڈوائزر محمد یونس پر ملک کی معیشت تباہ، سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مس کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے اپنے خلاف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی حکومت میں بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چند ماہ کے اندر بنگلہ دیش کی معیشت تباہ کر دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے امریکی صدر کو نصیحت کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ سمجھوتا چاہتے ہیں تو صہیونی وزیراعظم کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں کہا کہ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں امریکی رویے میں صداقت نہیں اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ امریکہ ایک جانب مسکرا کر ایران کے لیے اقتصادی ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں یورینیم کی افزودگی کے بین الاقوامی حق سے محروم کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعی سمجھوتا چاہتے ہیں تو اپنا رویہ تبدیل کریں اور صہیونی حکومت کے حصے کا کام کرنے اور نیتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز کو آگے بڑھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پابندیاں اٹھانے کے لیے قانونی اسٹریٹیجک ایکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے مطابق ایران پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی فائدے کے عوض ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی جاری رکھتے ہوئے ایٹمی سرگرمیوں کا پرامن ہونا ثابت کرنے کے لیے لازمی بحالی اعتماد انجام دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے ایرانی انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی اہم انٹیلیجنس آپریشنل اور اسٹریٹیجک دستاویزات حاصل کرنے کی خبر دی ہے۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس حجت الاسلام اسماعیل خطیب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اللہ کے لطف و کرم سے ایران کے سیکورٹی اہلکاروں نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس، دفاعی اور اسٹریٹجک معلومات کے خزانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر برا انٹیلیجنس حجت الاسلام سے اسماعیل خطیب نے بتایا ہے کہ اللہ کے لطف و کرم اور انٹیلیجنس فورسز کی مدد سے یہ ان دستاویزات کو ملک کے اندر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ان دستاویزات کے ایٹمی موضوع سے متعلق ہونے کے بارے میں کہا کہ مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں اور انہیں ملک کے اندر منتقل بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سے متعلق اہم معلومات اور دستاویزات بھی شامل ہیں۔ حجت الاسلام خطیب نے کہا کہ جتنی اہمیت ان دستاویزات کی اتنی ہی اہمیت ان کی منتقلی کے طریقۂ کار کی بھی ہے، اس لیے ہم ان طریقوں کو مکمل طور پر مخفی اور محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً ان دستاویزات کے منتقل کرنے کے طریقے فی الحال ظاہر نہیں کیے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان دستاویزات کو بعد میں منظر عام پر لایا جائے گا۔ فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے ایک بیان میں اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسعد ابو اشریہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شیخ اسعد عطیہ ابو اشریہ ابو شیخ ایک اسلامی مفکر اور فلسطین میں جہاد اور مزاحمت کے اہم مجاہد کمانڈر تھے، جو ہفتے کے روز غزہ میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بمباری میں حمد عطیہ ابو شریعہ ابو فلسطین سیکرٹری جنرل کے بھائی اور مجاہدین تحریک کے مرکزی سیکرٹریٹ کے رکن اور تحریک کی غزہ شاخ کے سربراہ اور ابو شریعہ کے اہل خانہ کے درجنوں دیگر افراد شہید ہوئے۔ تحریک مجاہدین کے بیان میں آیا کہ آج ہم ایک ایسے عظیم سپہ سالار کو الوداع کر رہے ہیں جس نے کئی برسوں تک مختلف مارکوں میں صہیونی دشمن کو کاری ضربیں لگائیں اور ہمیشہ دشمن کا تعاقب کیا اور پانچ سے زیادہ مرتبہ قتل و غارت گری سے بال بال بچ گئے۔ تاہم ان تمام مسائل و مشکلات کے باوجود اس مجاہد نے جرأت و بہادری سے استقامت کے راستے کو جاری رکھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس عظیم مجاہد نے آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے اپنے پانچ بھائیوں کو فلسطین کے لیے وقف کر دیا تھا اور آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ان کے اہل خانہ کے 150 سے زائد افراد، جن میں ان کی اہلیہ، بچے، بھائی، بہنیں اور امن کے درجنوں عزیز و اقارب شامل تھے، شہید ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 500 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینی شہدا کے جدید ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر صہیونی جارحیت میں 108 فلسطینی شہید اور 393 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح انسان دوستانہ امداد کے حصول کی کوششوں کے دوران 5 فلسطینیوں کے شہید اور 123 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک امداد کے حصول کی کوششوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 115 اور زخمیوں کی تعداد 1110 ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ میں 4603 فلسطینی شہید اور 14186 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 54880 جبکہ زخمیوں کی تعداد 126227 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے فوجیوں ان کے فوجی ساز و سامان پر عز الدین القسام بریگیڈ کے حملے کی خبر دی ہے۔ راشد نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں صہیونی فوجیوں کے خلاف کارروائی کی خبر دی، جس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو مقبوضہ فلسطین کے سورکا اسپتال منتقل کیا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ شہر خان یونس کے الیرموک علاقے میں اسرائیلی فوج کے بلڈوزر پر الیاسین 105 میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرایہ القس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے شمال مشرقی خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ اور ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ سرایہ القس نے خبر دی ہے کہ اس کے جوانوں نے ایک اور آپریشن میں تلزاتر علاقے میں ایک مکان کے اندر سینی فوجیوں کو گھات لگا کر گھیر لیا، ان پر دھماکہ خیز مواد اور مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا جو 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے غزہ کے لیے روانہ ہوا ہے، اپنے مشن کے تحت غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اب اس علاقے سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا انسان دوستانہ تحریک کے مطابق یہ اقدام عمل میں لا رہا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی مسلسل دھمکیوں کی بنا پر انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فلوٹیلا شدید خطرے سے بھی دوچار ہے، تاہم وہ مسلسل غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کر سکے جو اس فلوٹیلا سے امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوا، اس کا نام میڈلین بھی فلسطینی جوان خاتون ملا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس بحری جہاز میں انسان دوستانہ امداد موجود ہے جو بے گناہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا کو غزہ پہنچنے کی اجازت دی جانی چاہیے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ انسانی حقوق کی جرمن کارکن یاسمین اکار نے کہا ہے کہ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی کے اعلان کے مطابق میڈلین غزہ فلوٹیلا غزہ سے ابھی تقریباً 250 میل دور ہے اور یہ بحری جہاز پیر تک غزہ کے سواحل تک پہنچ سکتا ہے۔ یاسمین اکار نے کہا کہ دوسرے اسلحہ بھیجتے ہیں مگر ہم انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے میڈلین غزہ فلوٹیلا کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحانہ کارروائی کو بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چنانچہ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جہاز کو غزہ پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے غزہ میں لوگوں کو بھوک مری سے بچانے کے لیے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے ایک بیان میں غزہ کی المناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ انسان دوستانہ امداد کو محفوظ طریقے سے غزہ پہنچانے کے لیے اس علاقے میں جنگ کا سلسلہ بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ گزرگاہوں کو بند رکھنے سے بھوک مری بڑھنے کے ساتھ ساتھ مظلوم فلسطینی عام شہریوں میں مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں 70,000 سے زیادہ بچوں کو صحیح غذا تک نصیب نہیں ہے، جبکہ امدادی کاروائیاں انجام دینے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور خوراک و غذائی اشیاء اگر نہیں پہنچائی گئیں تو بحران و بدامنی اور المیہ کا سلسلہ یوں ہی بنا رہے گا۔ اس لیے انسان دوستانہ امداد غزہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ عام شہریوں کو بھوک سے نجات دلائی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے فوڈ پروگرام نے امریکہ کی جانب سے امداد کی تقسیم کے طریقے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ صہیونی حکومت فلسطینی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تیسرا بلٹن اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. عید بندگی خدا, عید سعید قربان یعنی عید الاضحیٰ, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ایک طرف جہاں عالم اسلام اور امت مسلمہ عید الاضحیٰ کا جشن منا رہی ہے, وہیں غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری, دہشت گردی اور بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے, اور غزہ کے معصوم اور نیتھے شہری آئے دن بم بارود اور گولوں کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. مسلسل جنگ بندی کی کوششوں کے تناظر میں سلامتی کونسل میں ایک کوشش کی گئی کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی برسر عمل لائی جائے. قرارداد کا مسودہ بھی تیار ہوا, پیش بھی کیا گیا. 15 میں سے 14 ملکوں نے اس قرارداد کی حمایت بھی کی, لیکن غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت ایک بار پھر سامنے آئی اور اس نے اس قرارداد کو ویٹو کر دیا. امریکہ کی اسرائیل کے لیے اندھی حمایت کا سلسلہ آج سے نہیں برسوں اور عشروں سے جاری ہے, اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے. چنانچہ اس نے عالمی عدالت انصاف کے 4 ججوں پر بھی پابندی عائد کر دی. یہ وہ جج ہیں جنہوں نے غاصب صہیونی حکومت کے جلاد صفت وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ کو مجرم قرار دیا تھا. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ آج غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں صہیونیوں کے ہاتھوں جتنے بھی قتل عام کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور فلسطینیوں کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اس میں امریکہ برابر کا شریک. آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جب عالم اسلام اور امت مسلم عید الاضحیٰ کی خوشیاں اور جشن منا رہی ہے, عین اسی وقت عالم اسلام کے قلب یعنی سرزمین انبیاء میں جسے فلسطین کہتے ہیں نہایت معصوم اور بے گناہ فلسطینی مسلمانوں پر بم اور بارود کی بارش ہوئی ہے, اور جن معصوم فلسطینی بچوں کو عید کے موقع پر خوشیاں منانا چاہیے تھا وہ چیخ پکار اور آہ و نالے کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. وہ اپنے بھائی بہنوں اور گھر والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے بم اور بارود کا نشانہ بنتے دیکھ رہے ہیں. سینی فوج نے عید الاضحیٰ کے موقع پر آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید ہوائی اور زمینی حملے کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھا. آج ہفتے کے روز بھی سینی فوج کے حملوں میں 10 فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے. سینی فوج نے اسی طرح ان خیموں کو بھی نہیں چھوڑا جن میں معصوم بچے اور خواتین پناہ لیے ہوئے تھیں اور غذائی اشیاء حاصل کرنے کے لیے صفوں میں کھڑی تھیں. سینی فوج نے غزہ کے اشفا اسپتال پر بھی بمباری کی. یہ ساری وحشی گری مکمل طور پر امریکہ کی سرپرستی میں انجام دی جا رہی ہے, اور سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کر کے امریکہ نے ایک بار پھر صہیونی جلادوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے. اگرچہ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش ہونے والے قرارداد کو امریکہ کے ذریعے ویٹو کیے جانے کے اقدام اور فیصلے کی مختلف ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے, لیکن سلامتی کونسل میں غزہ میں حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی قرارداد کو امریکہ نے ایک ایسے وقت ویٹو کیا ہے جب باقی سبھی 14 رکن ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. سلامتی کونسل کے بعض اراکین نے یہ قرارداد اسرائیلی جارحیت میں شدت اور غزہ میں بڑھتے انسانی بحران کے پیش نظر پیش کی تھی تاکہ جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ ڈالا جا سکے, مگر امریکہ نے اسرائیل نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ویٹو کا استعمال کر کے اسے روک دیا. اقوام متحدہ میں امریکی نمائندے نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ اس قرارداد میں غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو حماس کو اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کا موقع فراہم کرے گی. اقوام متحدہ میں برطانوی نمائندے نے قرارداد ویٹو ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے. چین کے نمائندے نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی ناکامی کی وجہ امریکہ کی رکاوٹیں ہیں, ہمیں امریکی موقف سے گہری مایوسی ہوئی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے امریکی حکومت کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کے قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کو روکنا انسانی اصولوں کے منافی ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری جرائم میں مشارکت اور دنیا کے لیے خطرناک پیغام کہاں ملے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے غزہ جنگ بندی کے قرارداد کو امریکہ کے ذریعے ویٹو کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا یہ اقدام در حقیقت غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھانا ہے۔ حماس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ ویٹو ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ امریکہ قاصد تین حکومت کی حمایت میں اندھا ہو چکا ہے۔ امریکہ نے اسی طرح ہیگ کی عالمی عدالت کے ان ججوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے جنہوں نے اسرائیل اور نتنیاہو کو مجرم قرار دیا تھا۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر حمید رضا اعتمادی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور
بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اعتمادی صاحب، ایک ایسے وقت جب عالم اسلام اور امت مسلمہ عید الاضحیٰ کا جشن منا رہی ہے، فلسطینیوں پر جو گزر رہی ہے یہ عالم اسلام کے حکمران نہیں دیکھ رہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں چند نقطے میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، اصولی طور پر انسانیت اور انسانیت کا قتل عام یا ان کی جان لینا یہ مغربی ممالک کے لیے ایک بالکل عام سی بات ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ اپنے جو اقتصادی مفادات ہیں ان کے پیش نظر اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔ فرض کریں اس کے برخلاف اگر مغربی دنیا میں اگر کسی بھی طرح سے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی کی جان کسی بھی وجہ سے چلی جاتی ہے تو وہاں کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس قدر چیختے چنگھاڑتے ہیں کہ وہ بہرے ہو جاتے ہیں سننے والے۔ لیکن یہاں جو ہے ادھر صورتحال بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صہیونی حکومت اس وقت غزہ میں جو ہے وہ نسل کشی انجام دے رہی ہے اور اس کو ایک شدید بحران کی جانب جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے، اور ایک بین الاقوامی بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے وہاں کا جو المیہ ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غزہ کے ساتھ حمایت کرنے والوں میں مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سبھی ہیں ایک طرف، اور جو وہاں پر جو اس وقت صورت حال ہے اس تناظر میں میں ذرائع ابلاغ کی حوالے سے میں بتاؤں آپ کو کہ وہاں پر اس وقت غزہ میں دیکھیے جنگ جو عید کے موقع پر غزہ میں جو ہے وہ کسی طرح کی چراغانی نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے آرائش نہیں ہوئی، اور وہاں پر جو ہے وہ ان حالات میں جو ہے عید منائی گئی، اور اس وقت جو علاقائی اور عالمی صورتحال جو سامنے ہے، غزہ کی جو بہت ہی المناک صورتحال ہے وہ سامنے ہے، یعنی ہمیں اس طرح سے مجھے لگتا ہے خوشی منانے کا بھی حق نہیں کہ جیسے ہم لوگ عام حالات میں مناتے ہیں، کیونکہ غزہ کی بڑی المناک صورتحال ہے۔ اس وقت غزہ میں بری طرح سے جان لی جا رہی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے صہیونی حکومت کے ہاتھوں، ان کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، جنگی طیارے آ کر کے وہاں پر بمباری کرتے ہیں۔ اس وقت اہم نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ساتھ ایک آواز ہو کر غزہ، فلسطین اور مغربی کنارے کی حمایت ہمیں اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے اور میدان میں آنا چاہیے۔ اس وقت واقعی بہت ہی بہت سخت اور دشوار صورتحال ہے۔ اس وقت 7 اکتوبر 2023 میں جو صورتحال وہاں پر جو ہے جو جس طریقے سے آپریشن کا آغاز ہوا اور اس سے پہلے جس طریقے سے وہ جو دفاعی توانائیوں کا جو جس طریقے سے مالک تھا، جیسے دعویٰ کیا جاتا تھا صہیونی حکومت کے یہاں، اب مغرب جو ہے وہ اس کا جائزہ لے رہا ہے کہ کیسے اس کو اس طرف پلٹایا جائے اور کیسے اس کے اندر پھر دوبارہ وہی کیفیت پیدا کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے جس انداز میں ممکن ہوتا ہے وہ جرائم کے ارتکاب سے
سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کی، 15 میں سے 14 ملکوں نے، حتیٰ برطانیہ نے بھی اس کی حمایت کی، لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس کا سیدھا مطلب کیا نکلتا ہے آپ کے خیال؟
دیکھیے، امریکہ کی جو ویٹو کی بات ہے، اس وقت عالمی سامراج اور ایک عالمی سامراج کی دنیا ہے، ایک اس کے علاوہ جو دوسری دنیا ہے ان میں جو ہے مستقل جو ہے وہ ایک کشمکش اور رسہ کشی کی صورتحال رہتی ہے جو اس وقت بڑی طاقتیں ہیں بڑی دنیا ہیں بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی چاہے وہ مشرقی ہوں چاہے وہ مغربی ہوں وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اپنے لیے جو صورتحال ہے وہ سخت اور پیچیدہ ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وقت خریدتے ہیں اور وقت خریدتے ہیں اور مثلا وہ فریقیں ان کو ان کے جو مخالف ہیں ان کو کسی طریقے سے الجھا کر کے مذاکرات میں الجھا کر کے ان کو وقت خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ اس سلامتی کونسل میں 14 ارکان نے جو ہے وہ ایک ووٹ دیا اور اس کے مقابل میں امریکہ کا جو ہے وہ الگ ووٹ تھا ان کے برخلاف 14 ایک پلیٹ فارم پر اور امریکہ ان کے مقابلے میں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی شکست کو اپنی شکست گردانتا ہے اور اپنی شکست سمجھتا ہے اگر نتنیاہو صہیونی وزیر اعظم اگر یہ جنگ بندی پر متفق ہو جاتا ہے تو اس کو وہ اپنے نتنیاہو جو ہے وہ اپنے معاملات میں الجھ جائیں گے ان کو جو ہے اس وقت بہت سے کیسز کا سامنا ہے عدالت میں اس میں وہ الجھ جائیں گے اور عالمی سیاست سے انہیں خدا حافظی کرنا پڑے گی اور امریکہ بھی اس کوشش میں ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو یہ مارکا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسرائیل کے حق میں تمام کرے دیکھیے اس وقت امریکہ اس بات کے در پہ ہے کہ سلامتی کونسل کا جو نمائندہ ہے کہ اگر وہاں پر پائیدار جنگ بندی ہو جاتی ہے غزہ میں تو وہ یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ وہاں پر غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے لیکن وہاں پر ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی جنگ کی آگ جو ہے وہ ناخواستہ طور پر جنگ کی آگ بھڑک اٹھے اور ہو سکتا ہے کہ صورتحال تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھے ایسی صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ایسی صورتحال میں امریکہ قطن یہ نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو وہاں پر پائیدار اور دائمی جنگ بندی ہو کیونکہ اگر وہاں پر اسرائیل کی شکست کا تصور اگر پیدا ہوگا تو وہ اسے اپنی شکست سمجھتا ہے میں نے بارہا اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک سفارتی یہ مغربی دنیا کا بہت ہی قدیمی سفارتی جو ہے حربہ ہے وہ وقت کشی کرتا ہے اور کیوں ایک مناسب موقع کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ ایک بڑا جو ہے وہ دھچکا لگایا جا سکے
ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان کے سینئر اور معروف تجزیہ نگار جناب قیصر عباس خان صاحب السلام علیکم جناب
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
جی قیصر صاحب ظاہر ہے کہ فلسطین میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے ایسے صورتحال میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینا تھوڑا سا بہرحال تکلف لگ رہا ہے مجھے لیکن بہرحال عید الہی ہے اور یہ سنت الہی اور ظاہر ہے کہ ہماری شریعت میں ہے تو اس کے پیش نظر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی درخواست بھی کرتے ہیں کہ خوشی کی اس موقع پر اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو ضرور یاد رکھیں اسی حوالے سے تھوڑا سا آپ کا تاثر جاننا چاہوں گا پھر اگلا سوال آپ سے کروں گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل دکھے دلوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی تمام عالم اسلام کو مبارکباد اور اسپیشلی یعنی یہ اتنا ایک عجیب مرحلہ ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی کل عید کے موقع پر بھی بمباری کی گئی ہے اور انہوں نے کم سے کم 30 کل شہادتیں ہوئی ہیں اور اسی طرح آج تقریباً 55 سے 60 کے درمیان شہادتوں کی اطلاعات ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ وہ نئی چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ کسی کی کوئی مذہبی تہوار ہے یا کچھ ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس چیز کو بالکل کیونکہ وہ صہیونی اس طرح کے درندے ہیں اس طرح کے وہ دہشت گرد ہیں اس طرح کے ان کے اندر وہ جانور والی وہ صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر کوئی احساس والی چیز بالکل نہیں ہے اور یہ چیز ہم آج سے نہیں بلکہ 20 مہینے سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اگر ہم پوری ہسٹری دیکھیں تو 76 سالوں سے وہ یہی کچھ کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے لیکن ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو بہت جو دل کو تسلی ہوئی اور ایک اچھی خبر یہ بھی تھی کہ جو حماس کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے بھی بہت بھرپور حملے کیے ہیں ان کے اوپر اور ان کا بہت نقصان کیا ہے اور 2-3 حملے ایسے کیے ہیں جس میں ان کے 8-9 جو فوجی واسطے جہنم ہوئے ہیں کچھ زخمی ہوئے ہیں تقریباً ٹوٹل 20 کی اطلاعات ہیں جس میں زخمی اور یہ ہلاک ہوئے ہیں اور یہ بہرحال ایک اچھی چیز ہے اور یہی چیز ہے کہ اب یہ ایک یعنی ایسے یعنی صورتحال ہے کہ یعنی غزہ کے اوپر وہ اپنا بھرپور دباؤ ڈالے ہوئے ہیں لیکن سب کچھ کے باوجود بھی حماس جو ہے وہ کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے
جہاں تک فلسطینیوں کے حوصلے کی بات ہے میں اسی تناظر میں آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گا قیصر عباس صاحب آپ نے دیکھا کہ تمام تر سختیوں بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسجد الاقصیٰ میں کم سے کم 80,000 فلسطینیوں نے نماز عید الاضحیٰ انتہائی پرشکو انداز میں ادا کی اور دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی تھا کہ غزہ کے بہادر جیالے شجاع اور دلیر عوام نے غزہ کے کھنڈرات میں ہی صحیح بندگی الہی کا شاندار جلوہ پیش کیا. اس حوصلے ہمت اور شجاعت اور شامت پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
بالکل, یہ وہ ہمت ہے, ان کی وہ شجاعت ہے جو تقریباً 76 سال سے کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں ابھی دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ یعنی یہ وہی قوم ہے جن کے ہاتھ میں پتھر تھے اور پتھروں سے وہ ٹکرا رہے تھے ان کے ٹینکوں کے ساتھ. ان کے ٹینک تھے سامنے, ان کے فوجی تھے, ان کے گنے تھے, ان کے جدید اسلحہ ان کا تھا, لیکن یہ پتھروں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے اور جانتے تھے سب کچھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا اس وقت حوصلہ نہیں چھوڑا, اور ابھی 7 اکتوبر 2023 کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بجائے اس کے حوصلے پست ہوں, یعنی جتنی بربریت ان 20 مہینوں کے درمیان کی گئی اتنی شاید 76 سالوں میں نہیں کی گئی, جتنی شہادتیں ان دنوں میں ہوئی ہیں اتنی شاید پہلے نہیں ہوئی, لیکن سب کچھ کے باوجود ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے, ان کے حوصلے بڑے ہیں. اور یہ وہی عظیم مائیں ہیں جو اپنے جو بیٹوں کو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو اور بیویاں اپنے شوہروں کو پیش کر رہی ہیں اور ان کو تیار کر کے, ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو میدان میں بھیج رہی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کہ ان کے حوصلے کو بلند کیے ہوئے, اور اس میں یقین ہے ان کا خدا کے اوپر مکمل یقین بھروسہ. اگر آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھیں جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, یا تو اس نے کوئی لاش اٹھائی ہوتی ہے, یا چھوٹا بھائی اٹھایا ہوتا ہے, یا اپنے باپ کے لاش کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, یا اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو اس کے برتن خالی ہوتے ہیں, لیکن اس کے جو زبان سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں وہ الحمدللہ شکر خدا اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور جیتنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے, فتح ہماری ہونی ہے, ہم کبھی یہاں سے حوصلہ نہیں آ رہے ہیں.
بہت قیصر با صاحب, آپ دیکھیں کہ یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ کس طرح سے سلامتی کونسل میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا. 14 ممالک دیگر جو تھے وہ قرارداد کے حق میں تھے, وہ امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. تو اب ایسے میں جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام حج میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر اسلامی ملکوں کی طرف سے کسی بھی طرح کی خاموشی یا غیر جانبداری یا مصلحت پسندی کا کوئی نہ تو فائدہ ہے اور نہ ہی ایک طرح سے اس کی کوئی یہاں پر جگہ اور گنجائش ہے. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ 14 ممالک جو رکن تھے سلامتی کونسل کے, سب نے فوری جنگ بندی کی قرارداد کی حمایت کی, لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو کیا اب بھی مسلم حکمران نہیں سمجھیں گے اس حقیقت کو؟
میرے خیال ہے یہ نہیں سمجھیں گے, کیونکہ انہوں نے جو سمجھنا تھا وہ سمجھ چکے, آگے ان کے کچھ بھی نہیں ہے, یہ اتنے مجبور ہو چکے ہیں اور اتنے پھنس چکے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھنسا دیا ہے کہ اب ان کے لیے کچھ ہی سمجھنا شاید ممکن نہیں ہے. اب ان کا یہی ہوگا کہ یہ خود اسی طرح تباہ ہوں گے جس طرح اس وقت غزہ کی صورتحال ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے اب جو کردار شروع سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کردار انتہائی بھیانک تھا اور بہت ہی منفی کردار ادا کیا. اگر ان کا شروع سے ان کی صورتحال ٹھیک ہوتی, اگر کردار ٹھیک ہوتا, تو آج یہ صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ شاید ہم نہ دیکھتے, یہ کبھی ایسے اس طرف نہیں آئیں گے. دیکھیں رہبر معظم ہو یا ایرانی حکومت ہو, بلکہ یہ مسلسل ان کو بار بار جو ہے متنبع کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سفارتی کوششیں ہو رہی پوری پوری, اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی جو بھی تم کر رہے ہو بڑا غلط کر رہے ہو, اس کا نتائج بھگتو گے کل بیٹھ کے. اور یقیناً کیونکہ گریٹر اسرائیل کی اگر ہم بات کریں اور بار بار وہ جس چیز کو دہرا رہے ہیں, اور بار بار ان کے وزراء جو ہے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کر رہے ہیں, اس میں انہی کے تو ممالک ہیں, اس میں تو ایران شامل ہی نہیں ہے, اس میں تو انہی کے ممالک شامل ہیں, سعودی عرب بھی شامل ہے, اس کے اندر عراق بھی شامل ہے, اس کے اندر مصر بھی شامل ہے, اردن بھی شامل ہے, اور یہی وہ ممالک ہیں جو مسلسل ان کا ساتھ دے رہے ہیں. یعنی یہ کیا چاہتے ہیں, یہ یہی چاہتے ہیں کیا کہ ان کے اوپر بھی اسرائیل مسلط ہو جائے. اب دیکھیں یہ 14 ممالک جو تھے ان میں مسلم ممالک کتنے ہیں, اس میں کوئی مسلم یا غیر مسلم کی تمیز تو تھی نہیں, اس میں سب نے مل کے انسانیت کے پیش نظر انہوں نے ووٹ دیا کہ یہ جنگ بندی غیر مشروط جنگ بندی ہو جانی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی یہاں پر بدماشی ہے کہ انہوں نے وہ جو حق ویٹو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ 14 کے 14 ایک طرف ہو گئے, اور یہ ایک ملک جو ہے نا ایک طرف ہو گیا. اب ان سب باتوں سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو پہلے ختم کیا جائے, قوانین بدلے جائیں, یہ ویٹو والا یہ جو ظالمانہ قانون ہے یہ ختم کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوشش ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کے یہ جو ظالم جو ہے جو ظالم کو سپورٹ کرنے والے ہیں یہ ان کا تاکہ ان کو نہ کوئی بندوبست ہو جانا چاہیے. اگر ہم ان کے اربوں کی طرح ہم دیکھیں اربوں نے ابھی اب دیکھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر دورہ بھی کیا تو اس کی جھولیاں بھر بھر کے انہوں نے بھیجا, جہاز تک انہوں نے ان کو اس کو گفٹ کیے, یہ دنیا نے دیکھا. یعنی وہ ممالک, یعنی یہ فلسطین عرب ملک ہے, اس کا تعلق عربوں سے ہے, عرب النسل ہیں یہ, اور وہ عرب جو ہے یہ, کیونکہ عیسائی نے پہلے یہ تنازعہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ یہ عرب اسرائیل تنازعہ ہے, پہلے یہ بنانے کی کوشش کی تھی, قبلہ اول ایک طرف رہ گیا, اس کی طرح تو کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد اس کا رخ بدلا اور یہ عرب نہیں بلکہ یہ اسلام اور صہیونیت کے درمیان جو ہے یہ ٹکر ہو گئی, اور یہ جو اس دین اسلام اور یہ اسرائیل کے درمیان, یعنی مسلمانوں اسرائیل کے درمیان بات آ گئی, یعنی یہ معاملہ یہاں تک آیا, اور یہ اس کی جو کوشش کی گئی رہبر کبیر امام خمینی رضوان اللہ نے جو اپنی تقاریر میں جو فرمایا, رہبر معظم نے جو فرمایا, اور اس کو آگے چل کے اس تناظر میں یہ بات آ گئی ہے, اس چیز سے انہوں نے نکال دیا کہ عربوں کی صرف بات نہیں ہے, اب صرف عرب نہیں ہے, لیکن عربوں کا اگر ہم دیکھیں وہ اپنی ضد پر قائم ہے, اپنی جگہ پر قائم ہے, وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ زبانی کلامی کرا
ضد ہے یا خوف؟ فیصل صاحب یہ ضد کہیں گے اسے یا خوف کہیں گے؟
خوف دیکھیں, خوف ہے یا لالچ ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے ان کے اندر. خوف تو یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پہلے آپ نے دیکھیں انہوں نے ان سے اسلحہ لیا ہوا ہے, اور ان کے جو اسلحہ انہوں نے لیا ہوا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں سعودی عرب کو جب آج سے تقریباً 12 سال یا 13 سال ہو گئے انہوں نے جو ایک خاص قسم کا اسلحہ جو ایڈوانس اس وقت کا اسلحہ دیا تھا, ساتھ ہی انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی تھی کہ 20 سال تک ابھی کوئی استعمال نہیں کر سکتے. اب اس کنڈیشن میں اسلحہ لے کر اپنے ڈپو بھر لینا, اس کا مطلب کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ صرف امریکہ نے تو اپنی جو ہے یہ معیشت درست کی, اپنا مال بیچا, اپنا پیسہ کمایا, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اور انہوں نے یہ 20 سال اسلحہ اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے؟ اس طرح کی کنڈیشن کے ساتھ ان کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں, اور ان کو ادھر سے پھر خوف دلایا جاتا ہے کہ ایران تو بہت مضبوط ہو گیا ہے, وہ تو آپ کے اوپر حملہ کر دے گا, وہ تو آپ کو بھی رگڑ دے گا, وہ آپ کو بھی کھا جائے گا, آپ جنگ مسلط کر دے گا, اس قسم کی باتیں وہ یہ کر کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے. لیکن یہاں پہ ایرانی جو سفارتکاری
بہت بات یہاں ایران فوبیا کی نہیں, بات یہ ہے کہ ان کو اپنے تخت اور حکومت کا خوف ہے.
جی ان کے, کیونکہ مسئلہ یہ کہ شہنشاہیت ہے وہاں پہ, اور اگر عوام کو دیکھیں آج بھی اگر آزادانہ ریفرنڈم وہاں پر ہو جاتا, عوام جو ہے وہ شہنشاہیت نہیں چاہتی, بالکل وہ یہ نہیں چاہتے شہنشاہیت ہونی چاہیے, اور یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر وہاں پر یہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ اپنی قائم کی ہوئی ہے, اسی کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں, اسی کے نتائج بھگتے جا رہے ہیں. میں پہلے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ہر ملک میں دو قسم کی رائے ہیں, ایک حکومتی رائے ایک عوامی رائے ہے, عوامی رائے حکومتی رائے سے بالکل علیحدہ ہے.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا فیصل صاحب, بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ دنیا پر ایک اور رپورٹ تیار کی, اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ میں صہیونی جلادوں کی دہشت گردی کیا کم تھی کہ اب دہشت گردوں کے سرغنے نتنیاہو نے فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی کے لیے داعش سے وابستہ خطرناک دہشت گرد گروہ کو بھی اجیر کر لیا ہے. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی استقامت کے خلاف صہیونی حکومت کا نیا خفیہ منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے, جس کا ہدف داعش سے وابستہ گروہ کو اسلحہ اور مالی امداد فراہم کر کے مزاحمت کو تقسیم کرنا تھا. غزہ میں جاری صہیونی مظالم کے دوران ایک نہایت خطرناک اور خفیہ منصوبہ منظر عام پر آیا ہے, جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی کابینہ پر الزام ہے کہ وہ غزہ میں ایک مسلح دہشت گرد گروہ کو مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہی ہے. یہ گروہ نہ صرف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے خلاف سرگرم ہے بلکہ اس کے داعش سے تعلقات بھی ہیں. اسی طرح اسرائیلی اپوزیشن لیڈر لاپید نے بھی اس منصوبے کو غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نتنیاہو پس پردہ ایسے گروہوں کو اسلحہ دے رہے ہیں جن کے تعلقات داعش سے ہیں. یہ اقدامات آخرکار خود اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے. لاپید نے خبردار کیا کہ وہ ہتھیار جو آج غزہ میں دہشت گرد گروہ کو فراہم کیے جا رہے ہیں کل کو اسرائیلی عوام اور فوج کے خلاف استعمال ہوں گے. امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے داعش اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور پشت پناہی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری جانب غزہ میں جہاں انسانی المیہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آئے دن دسیوں کی تعداد میں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں, فلسطینیوں نے اپنی استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام تر سختیوں اور بندشوں کے باوجود مسجد الاقصیٰ میں اور اسی طرح غزہ کے کھنڈرات میں نماز عید الاضحیٰ پرسکون انداز میں ادا کی. مسجد الاقصیٰ میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد 80,000 بتائی جاتی ہے. یہ اجتماع ایک ایسے وقت ہوا جب مسجد الاقصیٰ آئے دن سے انہیں حملوں جاری ہے اور یہودی آباد کاروں کی یلغار کی زد میں ہے. غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں بھی جہاں اسرائیلی جارحیت نے مساجد کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے, فلسطینیوں نے ایک تباہ شدہ مسجد کے ملبے پر نماز عید ادا کی. ام الفہم میں بھی فلسطینیوں نے عید قربان کی نماز ادا کی, جو اس امر کی علامت ہے کہ 1948 کے قبضے سے لے کر آج تک فلسطینی سرزمین کے مختلف حصے اپنی دینی اور قومی شناخت سے دستبردار نہیں ہوئے.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی اس موضوع پر کہ غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی اندھی حمایت بدستور جاری ہے. قیصر عباس صاحب, اگلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف کے 4 ججوں پر پابندی عائد کر دی ہے. امریکہ نہیں آ سکتے, اور امریکہ میں اگر ان کا کوئی اثاثہ ہوگا, کوئی اکاؤنٹ ہوگا, تو اس کو منجمد کر دیں گے. سوال یہ نہیں ہوتا کہ امریکہ نے یہ کیوں کیا, سوال جو ہے وہ انتہائی جو مضحکہ خیز بیان ہے امریکی وزیر خارجہ کا اس پر ہے. امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی عدالت انصاف کے ہر اس غیر قانونی اقدام کا مقابلہ کرے گا جو امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کے خلاف ہوگا. اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جو غیر قانونی فیصلہ ہوگا اس کا امریکہ مقابلہ کرے گا. یعنی عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ غیر قانونی ہے, اور غزہ میں پچھلے 2 سال سے تقریباً قتل عام جو ہو رہے ہیں اور جو شہید کیے جا رہے ہیں فلسطینی, جن کی تعداد 60 یا اس سے کہیں زیادہ ہے, اور جو دہشت گردی اور بربریت ہو رہی ہے, وہ قانونی اقدام اسرائیل کا.
اگر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ امریکہ کی نظر میں غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی غزہ میں ہو رہا ہے, جو قتل عام ہو رہا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے, وہ پر قانونی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یعنی کہ اسرائیل نے اپنی یہ جو قبضہ کیا ہوا, یہ
پوچھنا میرا یہی, کیا اس سے بڑا کوئی مذاق دور حاضر میں ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, اس میں یعنی کہ امریکہ, بات یہ کہ یہ عالمی عدالت انصاف پہلے دیکھیں کس کے انڈر کام کر رہی ہے, اس کے اوپر ہے کون, یہ ادارہ یو این او کے انڈر ہے, یہ ان کے انڈر کام کرتی ہے, اور یو این او وہی ہے جس کے اوپر پہلے امریکہ کا پورا پورا قبضہ ہے. جیسے کہ دیکھ لیا آپ نے جو ان کی سیکورٹی کونسل میں جو کہ جنہوں نے ویٹو کر کے کیا, تمام ممالک ایک طرف اور ایک ووٹ ایک طرف, جس نے سب کو ملیمیٹ کر دیا. بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کے زیادہ بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یعنی جو عدالت بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کہ بتا رہی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور ظالم کے ہاتھ روک دینے چاہیے, اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. اگر یہ کہہ غیر قانونی ہے تو یہ بتائیے پھر قانونی چیز باقی رہ کیا جاتی, دنیا میں کون سا قانون باقی پر رہ جائے گا, پھر اس عدالت کو بنانے کا فائدہ کیا ہے, اس عدالت کو پھر کون سا کہاں استعمال کرنا ہے. یعنی امریکن جو مفادات ہیں, جو اسرائیلی مفادات ہیں, یہ تو پھر ان کے لیے مطلب استعمال ہو, یعنی وہی عام وہ جو ہوتے ہیں ان کی طرح ایک عدالت ہو, اور جو طاقتور ہے ان کے حق میں فیصلے کرے, ان کے جو مفادات کا تحفظ کرے بیٹھ کے اپنے فیصلوں کے ذریعے. اس باقی تو چیز باقی یہ رہ جاتی ہے, اگر عالمی عدالت انصاف جو ہے وہ غیر قانونی کام کر رہی ہے تو پھر اس کو آپ نے قائم رکھا کیوں ہوا, پھر اس کا وجود کا اس کا فائدہ کیا ہوا. آج اگر یہ عدالت اپنا فیصلہ بدل دے, اگر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی یہ تھا غیر قانونی تھا, تو پھر یہی کہیں کہ ہاں عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ امریکہ جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے یہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے صرف,
آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے یا اندھی حمایت کر رہا ہے, یہی تو میرا موضوع ہے آج کا.
جی جی بالکل, اندھی حمایت کا مقصد یہی ہے کہ یعنی یہ کہ اس کی اتنا یہ اب اسرائیل کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے, اور یہ مسلمانوں کے یہ دشمنی میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اب یہ اس کو نظر کچھ نہیں آ رہا, یعنی ایسی ایسی بے وقوفیاں ان سے سرزد ہو رہی ہیں, تو اب دنیا پوری دیکھا جائے تو ان کے خلاف ہو چکی ہے, حتیٰ کہ یورپ ان کے خلاف ہو چکا ہے. اس موضوع کے اوپر, اس مسئلے کے اوپر جو غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, امریکہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, ایک برطانیہ تو ہو سکتا ہے, کوئی اور کوئی نہیں ہو سکتا.
برطانیہ نے بھی جو ویٹو کیا ہے قرارداد سے, اس میں جو ہے وہ افسوس اور ظاہر ہے کہ مایوسی کا اظہار کیا, ایک طرح سے تنقید کی امریکی فیصلے پر.
جی اس میں یہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا, مطلب اس میں جو سیکورٹی کونسل ہے اس میں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا, اس لیے اب یہ ہے کہ امریکہ اگر دیکھا جائے, یعنی اگر اسی کو ہم مثال بنا لیں, یہ سیکورٹی کونسل والا یہ جو ویٹو ہے, یعنی اب دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے, امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا اگر وقت رہا تو پھر حاضر ہوں گا. اعتماد جی صاحب, ایک نئی بات سامنے ایک انکشاف ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اب دہشت گردوں کو بھی اجیر کرنا شروع کر دیا. وہ ایسے دہشت گرد ہیں جن کا رابطہ داعش سے ہے, اور اس کا اعتراف خود صہیونی حکام بھی کر رہے ہیں, اور صہیونی حکومت کی جو اپوزیشن ہے وہ بھی کر رہی ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے علاقے کے تناظر میں؟
پچھلے سوال کے جواب میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ عالمی ضابطوں کی روشنی میں کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں. جو عالمی عدالت انصاف کے قوانین میں شامل ہے کہ وہ خود مختار ہوں, آزاد ہوں, تاکہ جو ہے وہ اس کی خود مختاری جو ہے, تاکہ اس ادارے کی جو خود مختاری ہے, اس عدالت کی خود مختاری ہے, وہ محفوظ رہے, اور مکمل طور پر جو ہے وہ بے طرف ہوں, کسی ایک فریق کی طرف نہ ہوں, بلکہ غیر جانبدار ہوں, غیر جانبداری خود مختاری، یہ وہاں کے قوانین اور ضابطوں کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے. اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اس بات پر زور کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ضرور جو ہے وہ
آخری سوال قیصر عباس صاحب سے کرنا چاہوں گا. قیصر عباس صاحب، آپ نے بھی خبروں میں سنا ہوگا کہ نیتن یاہو نے غزہ میں داعش سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کو اجیر کر کے استعمال کر کے فلسطینیوں کے خلاف انہیں استعمال کرنے کا کام شروع کر دیا، یعنی اب دہشت گردوں کے ذریعے سے بھی فلسطینیوں کا قتل عام کرا رہا ہے. ظاہر ہے یہ بات ڈھکی چھپی پہلے بھی نہیں تھی اور اب کھل کے سامنے آ گئی کہ داعش اور جیسے دیگر دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اسرائیل اور امریکہ ہی کر رہا ہے. مائکروفون آپ کے حوالے.
اس میں اب ایک دفعہ پھر ایک ثبوت مل گیا کہ یہ داعش بنانے والے، تحریر الشام والے بنانے والے، اس کے اسپونسر، ان کے جو پروڈیوسر ہیں سارے، وہ یقینا یہی ہیں، کیونکہ یہی وہی دہشت گرد ہے جنہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ ظلم کیا اور اب انہی کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے. کس کے خلاف؟ فلسطینیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے، یعنی کہ اب یہ ان کو آگے لگا کے تاکہ اگر کوئی جانی نقصان ہوتے وہ بھی انہی کا ہو، وہ اسرائیلی فوج کا نہ ہو، آئی ڈی ایف کا نہ ہو، بلکہ انہی کا ہو. ان کو آگے رکھا جا رہا ہے اور ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے کہ جو کام، یعنی ایک یعنی لٹیروں والا جو کام ہے، جو ڈاکوؤں والا کام ہے، چوروں والا کام جو ہے، وہ سارا ان سے لیا جا رہا ہے. یعنی یہ اس سے یعنی ثابت یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے یہ انہی کے لوگ ہیں اور انہی کے یہ سارے یہ پالے ہوئے ہیں اور انہوں نے مقصود مقاصد کے لیے ان کو جگہ پر رکھا ہوا ہے اور یہ جب یہ چاہیں گے، جس طرح یہ چاہیں گے، جب چاہیں گے ان کو یہ استعمال کریں گے، سامنے لے کر آئیں گے. جیسے انہوں نے شام میں ان کو استعمال کیا، جس طرح ابھی انہوں نے یہ فلسطینی یہ جو ہے معاملات ان کے لیے استعمال کر رہی ہیں، یعنی ان کو غذا کو لوٹنے کے لیے ان کو آگے کر رہے ہیں اور کل یہ کہیں گے یہ تو یہ خود ان کے اپنے مسلمان تھے، ہم تو نہیں تھے سامنے، ان لوگوں نے لوٹا. یعنی یہ مخلے یعنی ایک تیر سے دو نشانے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ قیصر عباس صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر اعتمادی صاحب آپ کا بھی شکریہ، ہمارے موزد مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اور یقینی طور پر جو کھیل اور گھنانا کھیل امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف، فلسطین کے خلاف اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے خلاف کھیل رہے ہیں، اب کم سے کم مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں ہوش کا ناخن لے لینا چاہیے. لیکن بہرحال جو صورتحال ہے اور جس طریقے سے حوصلے، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کی جانب سے، اس میں دو رائے نہیں کہ شکست بہرحال ظالم کی ہوگی اور فتح انشاءاللہ مظلوم کو ہی حاصل ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ. Thank you.